الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حياتي لكم رحمة ومماتي لكم رحمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو اور دوستو اور بزرگو، اللہ کی کتاب کی جو آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں، وما محمد الا رسول، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے، قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سے رسول بھی آپ سے گزر چکے ہیں جو پہلے آئے تھے. میرے نبی علیہ السلام اس کائنات میں جب تشریف لائے ہیں تو اللہ نے آپ کو جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اور نبوت اور رسالت کے ساتھ دنیا کے میدان کے اندر اتارا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، کائنات کے لیے وہ شکر بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، پوری کائنات کے لیے مرحلہ غم بھی ہے. میرے نبی علیہ السلام کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قدم رکھا تو مدینہ کی تمام چیزیں روشن تھی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے درختوں کو دیکھا ہے، ان کی صفائی ہوئی تھی، اور ہم نے زمین کو دیکھا ہے، اس پہ نورانیت ظاہر ہو چکی تھی، اور ہم نے مدینہ کے پھلوں کو دیکھا ہے، ان میں خوشبو تیز تھی، اور مدینہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، ان میں نرمی تیز تھی. مگر جس دن آقا علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، مدینہ المنورہ کے مقام پر آپ کو دنیا سے اٹھایا گیا، سعد بن ابی وقاص کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے ہیں تو خدا کی قسم پورے مدینے میں اندھیرا چھا چکا تھا اور ساری چیزوں میں تاریکی پڑ چکی تھی، اور دنیا کو یہ بتا دیا گیا سب سے قیمتی چیز جب دنیا سے جاتی ہے، اس طرح کی تاریکیاں دنیا میں آتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آپ نے فرمایا: حیاتی لکم رحمتن مماتی لکم رحمتن، میں زندہ رہوں تب بھی تمہارے لیے رحمت ہوں، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تب بھی تمہارے لیے رحمت ہوں. علماء فرماتے ہیں زندگی رحمت کس طرح سے ہے، وہ زندگی رحمت اس طرح سے ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ حضور جس وقت تک دنیا میں موجود ہوں گے وہاں پر اللہ کبھی بھی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے. یہ میرے نبی کے وجود کی رحمت ہے. یہی وجہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مدینہ کبھی عذاب کی زد میں نہیں آئے گا، مدینہ کبھی عذاب کی زد میں نہیں آئے گا. صحابہ پر عذاب حضور کی زندگی میں، صحابہ پر طوفان حضور کی زندگی میں، صحابہ پر مصیبت اجتماعی حضور کی زندگی میں نہیں آئی، اور آج بھی اللہ کے رسول اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں، اور قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جس جگہ حضور ہوتے ہیں وہاں پہ عذاب نہیں آتا، جس جگہ نبی ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کی آزمائشیں اس وقت نہیں آتی، جس وقت حضور ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے وہاں پر حادثات نہیں ہوتے، جس جگہ پہ نبی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہاں پہ ظلم نہیں ہوتا. میرے محترم بھائیو، یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ نبی جس وقت زندہ تھے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، اس کائنات پر نہیں آیا اور اس وقت بھی نبی اپنے روضہ میں زندہ ہیں، لہذا وہاں پر بھی عذاب نہیں آ سکتا. نبی روضہ میں موجود ہیں، وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا. نبی مدینہ میں موجود ہیں، وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا. اگر کوئی اس کو تباہ کرنا چاہے ذلیل ہو جائے گا، نبی کی قبر اتھر کو چھیڑنا چاہے ہلاک ہو جائے گا، نبی کے جسد خاکی تک پہنچنا چاہے قتل و غارت میں آ جائے گا اور تباہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی کا جس جگہ وجود ہے وہاں پہ عذاب نہیں آئے. حیاتی لکم رحمت، میری حیات تمہارے لیے رحمت. مدینہ میں حیات تھی اور حیات ہے، حضور مدینہ میں زندہ تھے اور اس وقت بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں. یہی بنیاد ہے کہ اللہ کے رسول کے اس شہر میں کبھی عذاب نہیں آئے گا. امت مسلمہ کا یہ عقیدہ جو بن گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہر مقام پر موجود ہوتے ہیں، حاضر اور ناظر ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں جہالت کی ہیں. میرے نبی نے مدینہ کو چنا، میرے نبی کی وفات مدینہ میں ہے، میرے نبی کا روضہ مدینہ میں ہے، میرے نبی کا مرکز مدینہ میں ہے، میرے نبی کے صحابہ کا مرکز مدینہ میں ہے، اللہ کے رسول کا روضہ مدینہ میں ہے. اس لیے فرمایا لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، تین مسجدوں کی طرف سفر کر کر جاؤ، اس سفر کا بھی تمہیں ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے ایک مسجد بیت المقدس، دوسری مسجد اقصا، تیسری مسجد نبوی. اور آپ نے یہ فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو میری مسجد کو دیکھے اور قبر کو نہ دیکھے، میری مسجد کی زیارت کرے اور قبر کی نہ کرے، میری مسجد میں قدم رکھے اور میری قبر پہ نہ آئے. یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اس وقت بھی جہاں پر ہیں وہاں عذاب نہیں آ سکتا. اور یہ جہالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان سمجھتا ہے کہ آپ میرے گھر بھی ہیں، آپ میرے سٹیج پر بھی آئے ہیں، آپ ہر جگہ پہ بھی آئے ہیں، یہ غلط ہے، یہ جہالت ہے. اللہ کے نبی کو جو مقام اللہ نے عطا فرمایا، امت ان مقام سے حضور کو نیچے گرانا چاہ رہی. اور علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں عذاب ہے، ہمارے ملکوں میں زلزلے ہیں، ہمارے ملکوں میں حادثات ہیں، ہمارے ملکوں میں ڈینگی کی وبائیں ہیں، ہمارے ملکوں کے اندر حکمرانوں کی طرف سے تسلطات ہیں، بجلی کے قحط یہاں پر ہیں، کھانے کے قحط یہاں پر ہیں، پینے کے قحط یہاں پر ہیں، مسائل یہاں پر ہیں. لیکن مدینہ میں آپ جائیں گے بجلی کا قحط نہیں ہے، پانی کا قحط نہیں ہے، روٹی کا قحط نہیں ہے، پیسوں کا قحط نہیں ہے، کھانے کا قحط نہیں ہے، برتنوں کی کمی نہیں ہے، سخاوت کی کمی نہیں ہے. اس لیے کہ حضور نے دعا فرمائی تھی اللہم بارک لنا فی سمارنا وفی مدنا وفی ساعنا، اے اللہ ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی تھی تو انہیں اس کو متبرک کر دیا، میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں تو مدینہ والوں کو عزت دے، ان کے برتنوں کو عزت دے، ان کے پیمانوں کو عزت دے، ان کے صحابہ کو عزت دے، ان کے پھلوں کو عزت دے، ان کے درختوں کو عزت دے، ان کی کھجوروں کو عزت دے، ان کے پانیوں کو عزت دے، ان کی مسجدوں کو عزت دے، ان کی زمینوں کو عزت دے، ان کی دھرتیوں کو عزت دے، ان کی تمام چیزوں کو عزت عطا فرما. یہ میرے نبی کی دعاؤں کا خلاصہ ہے، یہ میرے نبی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. آج اگر آپ کہیں کہ نبی ہمارے ہاں بھی موجود تو یہاں ڈینگی کا عذاب کیوں آیا؟ نبی علیہ السلام میرے گھر میں ہیں، زلزلہ کیوں آیا؟ نبی علیہ السلام اس دھرتی پر ہر جگہ ہیں، وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا تو عذاب کیوں آتا ہے؟ اس لیے عقیدہ بناؤ کہ اللہ کے رسول جس جگہ پر اللہ کی طرف سے ہیں وہاں پر. من زار قبری وجبت له شفاعتی، میری قبر کی زیارت کرو میری سفارش تم پر واجب. ایک مقام پہ میرے نبی نے فرمایا جو مومن مجھے خواب کے اندر دیکھے گا اللہ کی قسم اس پر بھی میری سفارش واجب. ایک مقام پہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن مجھ پہ کثرت سے درود پڑے گا اس پر میں میری سفارش واجب. اللہ کے حضور دنیا میں جب تشریف لائے، 63 سال کی زندگی جس وقت حضور کی گزر گئی، بیماری کے آثار میرے نبی علیہ السلام پہ آگے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ارد گرد جمع ہو گئے، ازواج مطہرات فکر مند ہو گئی، اللہ کے نبی کی تکلیف
پوری دنیا میں اس کی خبریں پھیل گئی. میرے نبی علیہ السلام 13 یا 14 دن چارپائی مبارک پر آرام کرتے رہے, تکلیفیں بڑھتی رہی. اماں فاطمہ سیدہ نبی کے پاؤں پکڑ کر دبا کر ایک بیٹی کا کردار ادا کر کر اپنے باپ کی خدمت کر کر حضور کریم علیہ السلام کو رخصت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہیں. فرشتے بار بار اتر کر اللہ کے نبی کی زیارت کرتے ہیں, بار بار جبرائیل آپ سے ملاقات کرتے ہیں, صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہیں. پوری دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ جو ان قریب دنیا سے جانے والا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ صورت جس وقت آ گئی حضور نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور فرمایا کہ مجھ پر صورت النصر آ چکی ہے, جس کے اندر اللہ نے مجھے یہ بشارت عطا کر دی ہے کہ میں اس دنیا کے میدان کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں. اے ابو بکر, تو بتا اگر دنیا میں کسی بندے کو اختیار دیا جائے کہ وہ دنیا میں رہے یا آخرت میں رہے. ابو بکر صدیق نے آواز سن لی, حضور کی تقریر سن لی, رونا شروع ہو گئے, آنسو پھوٹ پڑے, زمین پہ گرنے لگ پڑے. ایک حبیب تھا, ایک محبوب تھا, ایک صدیق تھا, دوسرا صدیق بنانے والا تھا, ایک صحابی تھا, دوسرا نبی تھا, دونوں ساتھی, دونوں یار غار, دنیا کے بھی یار, قبر کے بھی یار, آخرت کے بھی یار. اور روضۃ الرسول کے بعد حوض کوثر پر نبی بھرتا ہے, صدیق گلاس اٹھا کے امت کو دیتا ہے. ان یاروں کا تقاضا آپس میں جس وقت بنا کہ میرا حبیب مجھ سے جدا ہو رہا, حضور کی رفاقت, حضور کی جدائی, حضور کا اس دنیا سے اٹھنا, سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو بتایا, اشارہ کر کے بتایا. حضرت ابو بکر صدیق اس چیز کو سمجھ گئے, آنسو آگے, اللہ کی قسم آنسو بہ پڑے. حضور کے صحابہ ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر سب سے بڑا عالم ہے, اس لیے کہ وہ سمجھ گیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ, رسول اللہ کی وفات کا اشارہ. ہمارے نبی بیمار, صحابہ ادھر ادھر, صحابہ کے دل متحرک, صحابہ کی زبانیں متحرک, صحابہ کی نگاہیں متحرک, بیماری بڑھتی گئی, تکلیف بڑھتی گئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو بلالن فأذنوا, بلال کو حکم دے دو کہ وہ اذان دے. ومرو ابا بکرن فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دے دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ کیسے الفاظ تھے, یہ کیسا ایک نظام تھا, یہ کیسا وقت تھا جس وقت آج تک صحابہ کو حکم نہیں ملا. آج صحابہ کو پتا چل گیا کہ اب وقت زیادہ حساس ہو چکا ہے, نازک ہو چکا ہے. وفات رسول, حیات رسول, حیاتی لکم رحمہ, میری زندگی تمہارے لیے رحمت. 125,000 صحابہ نبی کی زندگی نے عطا کیے ہیں, قرآن امت تک نبی کی زندگی سے پہنچا ہے, 27 جہاد نبی کی زندگی کی وجہ سے ہیں, 100 سریات نبی کی زندگی کی وجہ سے ہیں, مدینہ کا مرکز بننا نبی کی حیات کی وجہ سے ہے, مدینہ کا طیبہ بننا نبی کی حیات کی وجہ سے ہے, ابو بکر کا پوری دنیا میں صدیق بن جانا یہ نبی کی حیات کی وجہ سے ہے, عائشہ کا امہات المؤمنین بن جانا یہ نبی کی حیات کی وجہ سے ہے, فاطمہ کا جنت کی عورتوں کے سردار بن جانا یہ نبی کی حیات کی وجہ سے ہے, حسن حسین نانا کے نواسے بنتے ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار بنتے ہیں نبی کی حیات کی وجہ سے ہے. نبی تھے تو حسن نواسے بنے, نبی تھے تو حسین نواسے بنے, نبی تھے تو فاطمہ بیٹی بنی, نبی تھے تو عائشہ زوجہ بنی, نبی تھے تو ابو بکر صدیق بنے, نبی تھے تو پوری کائنات اللہ کے نبی کی نبوت سے معطر ہوئی, نبی تھے تو معراج کو یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ نبی کو اٹھا کر آسمانوں تک لے گئی, نبی تھے تو پوری کائنات کو یہ شرف نصیب ہوا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, نبی کے لیے پوری کائنات کو مسجد بنا دو تاکہ نبی کو کسی جگہ نہ جانا پڑے بلکہ ساری زمین چل کر نبی کے قدموں میں آ جائے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, ساری زمینیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نسبت سے. ایک صحابی عتبان بن مالک, دوسرے نے کہا میں تمہیں گھر پہ بلا رہا ہوں, اس نے کہا میں نہیں جاتا. روایت میں آتا ہے 10 دن کے بعد پھر اس کو کہا بھائی آؤ میرے گھر میں, میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں. کہا میں نہیں جا سکتا. تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا, اس نے کہا میں نہیں جا سکتا. وہ جب مڑ کر گئے ہیں دوسرے صحابی نے اس سے کہا تم آؤ میں تمہیں اللہ کے رسول کا استعمال شدہ پیالہ ہے اس میں پانی پلاؤں گا. وہ بیچارہ مسکرایا اور بھاگ کر آیا اور اس نے کہا اب تو میں تیری دعوت قبول کروں گا کیونکہ مجھے اب پتہ لگ گیا ہے کہ تیرے گھر میں اللہ کے رسول کا استعمال شدہ پیالہ ہے اور میں آج اس پیالے سے پانی پینے کے لیے بہر صورت تیری دعوت کو قبول کروں گا. صحابہ اکرام حیاتی لکم رحمتن زندگی رحمت بنتی ہے, مماتی لکم رحمتن میری وفات بھی رحمت بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وفات کیسے رحمت, وفات کس طرح رحمت, پہلے نبی اللہ کے قریب تھے مگر دنیا میں تھے, آج نبی اللہ کے قریب ہیں مگر آخرت میں ہیں, پہلے نبی دنیا میں خدا کے قریب تھے مگر بیچ میں پردہ تھا, اس وقت بھی نبی اللہ کے قریب ہیں مگر بغیر پردے کے قریب. مماتی لکم رحمت, حدیث میں آتا ہے نبی کے آنے پر اس امت کو سب سے بڑی جنت ملی اور نبی کے جانے پر بھی اس امت کو سب سے بڑی جنت ملی. علماء لکھتے ہیں آنے پر اس لیے جنت ملی کہ نبی ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہیں, ہم نے ان کی آمد میں شکر ادا کیا تو ہم سب سے بڑے شاکر بن گئے, اور جب سب سے بڑے شاکر بن گئے تو قیامت کے دن اللہ ہمیں اس شکر پہ سب سے بڑا درجہ دیں گے. اور نبی جب دنیا سے گئے تو پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت گئی, جب وہ نعمت گئی تو ہم نے ان کے جانے پہ صبر کیا, جب صبر کیا تو ہم دنیا میں سب سے بڑے صابر بن گئے, جب سب سے بڑے صابر بن گئے تو صبر پہ بھی اللہ نے بڑی جنت عطا فرمائی. یہ رسول اللہ کی پیدائش, وہ رسول اللہ کی وفات, آپ کی پیدائش بھی رحمت, آپ کی حیات بھی رحمت, آپ کی وفات بھی رحمت. پیدائش پر شکر کامل ہوا, وفات پر صبر کامل ہوا. پیدائش پر سب سے بڑا شکر ہم نے ادا کیا, وفات پر سب سے بڑا صبر ہمارے صحابہ نے ادا کیا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق کو حکم مل گیا نماز پڑھائیے, عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آئی, یا رسول اللہ میرے ابا جی یہ جرت نہیں کر سکتے, یہ جسارت نہیں کر سکتے, ان کا دل اتنا سخت نہیں ہے, وہ تو بڑے نرم مزاج ہیں, وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. میرے نبی نے فرمایا جب حکم نبی عطا کرے تو خدا اس کے دل کے اندر بھی اثرات بڑھا دے. حکم حضور کو, وفات کا علم اور امامت کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کیا نظریہ ہے کہ بندہ مر جائے تو ہم نماز ہی چھوڑ دیں, کہ آج ہمارے یہاں فوتگی ہو گئی تھی, آج ہمارے یہاں فوتگی ہو گئی تھی. صحابی جھنڈا اٹھے شہید ہو جائیں نیچے گرتا ہے, اگلا شہید ہوتا ہے نیچے گرتا ہے, تیسرا اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو اٹھاتا ہے, ایک ہاتھ شہید ہو گیا دوسرا ہاتھ شہید ہو گیا, اپنی چھاتی سے لگا لیا, خدا کی قسم دنیا سے چلا گیا مگر جھنڈا رسول ختم نبوت کی مہر اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں گرنے دی اور دنیا کو بتا گیا کہ آخری سانس تک میں اللہ کے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کروں. ایک بندہ مر گیا, سب آنسو بہا رہے ہیں مگر نماز کا مسلح کوئی نہیں بچھاتا کہ ہم مردے کے لیے استغفار کر رہے ہیں. یہ کون سی استغفار ہے؟ استغفار تو یہ ہے مر گیا تو عبرت حاصل کرو, مر گیا تو اپنی زندگی کی قدر کرو, مر گیا تو اپنی فکر کرو, مر گیا تو سمجھو کہ خدا کی قسم اب ہماری باری ہے, اس کے بعد کوئی موقع تمہیں نصیب نہیں ہوتا. وہ کیسا بے وقوف باپ ہوگا جس نے اپنے جوان بچے کی لاش کو اٹھایا اور قبر میں دفنا کیا گیا اور پھر جا کر اپنی دنیا میں کھو گیا, پھر جا کر اپنی دنیا میں کھو گیا. ایسا بے وقوف باپ کون سا ہو سکتا ہے جو اپنی موت کی تیاری نہ کر سکے؟ میرے نبی علیہ السلام بیمار, ابو بکر صدیق مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی, ایک نماز میں اللہ کے نبی کسی نہ کسی طرح حاضر ہو گئے, ابو بکر صدیق پیچھے مڑنے لگے, اللہ کے نبی نے فرمایا جا تو نماز پڑھا, میں نے تجھے حکم دیا ہے میں تیرے پیچھے پڑھوں. الامر فوق الادب, یہ گستاخی نہیں ہے, یہ حکم تھا. اگر ابو بکر صدیق نماز نہ پڑھاتے تو یہ گستاخی تھی. نماز پڑھانا اب ادب بن گیا, پہلے نماز پڑھانا گستاخی تھی. درود شریف کی محفل جس وقت آپ کروائیں تو صحابہ کے طریقے پہ آ جائیں. اگر یہ سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہوئے, سب کھڑے ہو جائیں گے, تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ کون سا استقبال تھا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے, جب صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے حضور فرماتے بیٹھ جاؤ, مجھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا گیا. آج سے اختیار کرو, درود شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھو, مگر یہ لفظ کہ اللہ کے رسول ہمارے محلے میں تشریف لا چکے ہیں یہ گستاخی ہے. روضہ جنت, جنت المعلی, ریاض الجنہ, مسجد نبی میں آپ جاتے ہیں پوری مسجد میں نماز پڑھیں اس کا ثواب الگ ہے, ریاض الجنہ میں آپ پڑھیں اس کا ثواب الگ ہے. مسجد میں آئیں گے تو مسجد نبی میں آئیں گے, ریاض الجنہ میں آئیں گے تو جنت میں آئیں گے, مسجد میں آئیں گے تو مسجد کا ثواب, ریاض الجنہ میں پڑھیں گے تو جنت کا ثواب. اب یہاں سے بندہ دیکھ سکتا ہے کہ جب ریاض الجنہ کے اندر جو نفل پڑھوں اس کا درجہ مجھے مسجد نبی نہیں دیتی, تو پھر میرے محلے میں اگر میں کہوں کہ اللہ کے نبی آئے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں. یہ جذبات ہیں انسان کے, یہ حقیقتاً گستاخی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی قبر پہ گئے ہیں, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے میزبان بنتے ہیں. جب 94 سال کی عمر ہو گئی مدینہ منورہ میں ایک وفد جا رہا ہے اللہ کے نبی کے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے, ابو ایوب انصاری 94 سال کا بوڑھا کھڑا ہو کر کہنے لگا مجھے ساتھ لے کے چلنا, اور یہ بھی کہا اللہ کی قسم اگر میں راستے میں گر جاؤں یا مر جاؤں یا کمزور ہو جاؤں یا بے ہوش ہو جاؤں یا معذور ہو جاؤں مجھے اس جگہ پہ نہ چھوڑنا, بلکہ گھسیٹتے ہوئے بھی مجھے لے جانا اور رسول اللہ کے دین کی خاطر میرے اندر میری موت کو بھی میری لاش کو بھی گھسیٹتے ہوئے جانا. یہی وجہ ہے مدینہ سے چلنے والا ابو ایوب انصاری, مدینہ میں رہنے والا ابو ایوب انصاری, میرے نبی کا پہلا میزبان ابو ایوب انصاری, نبی کا پہلا دسترخوان بچھانے والا ابو ایوب انصاری, نبی کے گھر کی حفاظت کرنے والا ابو ایوب انصاری, جب وہ نیچے رہتا ہے تو نبی کو کہتا ہے اوپر آ جائیے تاکہ نیچے پانی نہ گرے, وہ ابو ایوب انصاری میرے نبی علیہ السلام پر مدینہ میں سب سے پہلے آپ کو سینے سے لگانے والا ابو ایوب انصاری, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک مرکزی شخصیت ابو ایوب انصاری, لیکن مدینہ کا صحابی جا کے ترکی استنبول میں مدفون ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ترکی کے استنبول میں جا کر مدفون ہو گیا, اور دنیا کو یہ بتا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو سنبھالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار, اماں فاطمہ سیدہ آ گئی میرے نبی کی تکلیفیں, کہنے لگی ہائے میرے ابا کی تکلیف, ہائے میرے ابا کی بے چینی, ہائے میرے ابا دنیا سے جا رہے ہیں. اسرائیل جس وقت آئے دروازے پہ کھڑے ہیں, یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے, آپ کی روح نہیں نکالوں گا, پہلے اجازت لوں گا, آپ چاہیں تو اس جگہ رہ جائیں. اور اللہ فرماتے ہیں نبی تو چاہے تو دنیا میں اس وقت تک تجھے رکھ سکتا ہوں جب تک کہ تیرے مسلمان تیرے علاقوں کو فتح کرتے رہے اور تو ان کی فتح کو دیکھتا رہے, یا میرے پاس آ جا. اور یہ بھی فرمایا اللہم حب لقائک, اللہ تیری محبت کو اور تیری ملاقات کو چاہ رہا ہے, دنیا میں رہنا چاہو رہ جاؤ, سارے جہاد ہوں گے, سارے غزوات ہوں گے, ساری فتوحات ہوں گی, سب کچھ ہوگا, ساری فتوحات تمہارے سامنے ہوں گی, خزانے آئیں گے, صحابی بڑھیں گے, تابعی آئیں گے, سب آئیں گے, خزانے نظر آ جائیں, آپ فتوحات کو دیکھ لیں, آپ چاہیں تو دنیا میں رہ جائیں, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ آج اللہ بھی آپ کی ملاقات کے خواہش مند ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول نے اسرائیل کی طرف دیکھا, حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا, کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آج آپ نہیں تو پھر کل میں بھی نہیں, نہ میں نیچے آؤں گا اگر آپ نہیں ہوں گے. جب تک آپ تھے تو جبرائیل بھی آتا تھا, اسے بھی آنے کا موقع ملتا تھا, اسے بھی سیر کا موقع ملتا تھا, وہ بھی مدینہ میں آتا تھا, وہ مرکز میں آتا تھا, وہ آپ کے بستر پہ آتا تھا, وہ رات کو چاہتا تو آتا, نیند میں چاہتا تو آتا, تبوک میں بھی چلا گیا, خندق میں بھی آ گیا, حنین کی جنگ میں بھی آ گیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 جہادوں میں آ گیا. اللہ کے نبی آپ نہیں تو پھر میں بھی نہیں آ. مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کہا اللہ میں تجھ سے ملاقات کا بھی خواہش مند ہو گیا, اسرائیل نے جس وقت میرے نبی کی روح کو قبض کیا, آسمانوں پہ اٹھتے ہوئے وہ بھی کہہ گیا وا محمدا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا ہو گیا, آج کیا ہو گیا. وہ غم, وہ مسئلہ جس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, انس بن مالک کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو وفات کے بعد دیکھا, گویا وہ ایک قرآن کے صحیفے اور صفحے کی طرح چمک رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور, کیا خصوصیات ہیں اس کی. حدیث میں آتا ہے اس جگہ بھی آپ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں, آخرت میں بھی آپ اللہ کے نبی کو مانیں گے, اور میرے اللہ نے مجھے شفاعت کا بھی حق دیا ہے جو کسی نبی کے پاس نہیں, ابراہیم کے پاس نہیں, اسماعیل کے پاس نہیں. میرے نبی نے, میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے متعلق فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے. تمہارا باپ یہاں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہے, وہ نبی یہاں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہے, اس کی یہاں بھی دعائیں آخرت میں سفارش, اس کی یہاں بھی دعائیں آخرت میں سفارش, اس کا یہاں بھی اللہ سے مانگنا اور آخرت میں بھی اللہ سے مانگنا. مگر فرق کیا ہے, ادھر تو آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا اور حضور کو دیکھا ہے, اور ہم نے تو حضور کو بھی نہیں دیکھا, حضور کی صرف سیرت کو پڑھا اور صورت کو دیکھا نہیں. مگر صحابہ نے حضور کو دیکھا, اللہ کو نہیں دیکھا. یہاں کا مقام اور ہے, حشر کے میدان میں جس وقت آپ رب کو دیکھیں گے پھر آپ نبی کو بھی دیکھیں گے, فرق سامنے آ جائے گا. اس وقت رب معاف کرنے والا, رب دینے والا, رب رحم کرنے والا, رب جنت دینے والا, سب کچھ کرنے والا, مگر اللہ کی طرف سے ایک عجیب ہمارے نبی کو خصوصیت حاصل, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب آئیں گے تو امت پسینوں میں ڈوبی ہوگی. اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہم ہی نے ڈوبنا ہے. اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا تخنوں تک پسینہ, پنڈلیوں تک پسینہ, ناف تک پسینہ, سینے تک پسینہ, گردن تک پسینہ, سر تک پسینہ, اور تالاب پسینے کے بن کر اس میں ڈبکیاں بھی لگائیں گے گناہگار. اور ہر بندہ اپنے نبی کو اپنا حقیقی باپ سمجھے گا اور کہے گا اللہ کے رسول تو نہیں دیکھ رہا کہ میری حالت کیا ہو چکی, اے اللہ کے نبی اللہ سے کہہ دو آر کر دو, پار کر دو, حساب کر دو, جو کچھ ہونا ہے ہو جائے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. مگر سفارش کوئی نہیں کر سکتا. آدم, عیسیٰ, نوح, ابراہیم سب جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف, جاؤ اللہ کے رسول کی طرف, جاؤ اس سردار کی طرف, جاؤ کائنات کے پیغمبر کی طرف, جاؤ امام الانبیاء کی طرف, جاؤ صاحب معراج کی طرف, جاؤ رسول اللہ کی طرف. ساری امتیں, سارے انبیاء, سارے مرکز, سارے محور, ساری کائنات اللہ کے رسول کی طرف جس وقت چلے گی حشر کے میدان میں, اللہ کا نبی ان کا سہارا بن جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں امت کے لیے, باقی امتوں کے لیے آنسو ٹپک رہے ہوں گے. ایک عجیب قسم کا نظام, اللہ کا جلال, اور ہر نبی یہ کہے گا اللہ کی قسم آج ہم نے رب کو اتنے غصے میں دیکھا ہے, لم یغضب قبلہ ولا بعدہ, نہ آج سے پہلے اللہ اتنے غصے میں آیا, نہ آج کے بعد اللہ اتنے غصے میں آئے گا. اس غصے کی حالت میں رب العالمین کا نظارہ الگ, رحمت للعالمین کا نظارہ الگ, پوری دنیا میں سارے حسن کو بنانے والا اللہ بھی موجود, اور پوری دنیا میں حسن کا سناٹا, اور پوری دنیا میں حسن کا سراپا حسن حضرت محمد کی ذات موجود, سب کے چہرے نیچے، اللہ کے نبی کا چہرہ اوپر، سب کی نگاہیں جھکی ہیں، نبی کی نگاہ اوپر، سب خوف سے کانپ رہے ہیں، نبی اپنے ہوا کو باقی رکھے ہوئے ہیں، سب نا امیدی کی طرف بڑھ رہے ہیں، نبی امید کی طرف بڑھ رہے ہیں، ساری امتیں ایک باپ کی طرح، ایک ماں کی طرح، ایک سکے بھائی کی طرح، ایک مالک کی طرح، ایک امام مقتدی کی طرح، ایک مرجھائے ہوئے چہروں کی طرح، اللہ کے رسول کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر ہر آدمی گزرتا جائے گا، رسول اللہ کی نگاہوں میں اس وقت نگاہیں ڈلیں گی، اللہ کے حبیب اس وقت اللہ سے کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ تو سلامتی کر دے، تو سلامتی کر دے۔ اس وقت میرے نبی علیہ السلام سجدے میں جائیں گے، سجدہ ہو گیا، سارے نبی اپنی نگاہیں حضور کے اس سجدے کو کر رہے ہوں گے۔ وللآخرت خیر لک من الاولی، آپ کی آخرت اچھی ہے دنیا سے، یہ ہمارے نبی کا اعزاز ہے، دنیا بھی اچھی ہے، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ابو جہل کو بھی کرنی پڑی، ابو لہب کو بھی کرنی پڑی، ابو طالب کو بھی کرنی پڑی۔ شاہ ہرکل نے ہمارے نبی کے متعلق یہ فرمایا، لو کنت عندہ لغسلت عن قدمیہ، اگر نبی تو میرے پاس ہوتا تو تیرے پاؤں کو دھو کر اس کی مٹی میں پی جاتا۔ میرے نبی کو عیسائیوں نے بھی عزت دی، یہودیوں کی طرف سے حضور کو عزت عطا کی گئی، جانوروں نے سلام بھیجا، درختوں نے سلام بھیجا، سورج و چاند نے سلام پڑھا، پتھروں نے سلام پڑھا، احد سمٹ کر نبی کے لیے مرکز بن گیا، سیفٹی کا نشان بن گیا۔ میرے نبی جبل سبیر ایک پہاڑ پہ کھڑے ہیں، جس وقت دشمن آیا اس پہاڑ نے میرے نبی کو بلایا اور کہا، یا رسول اللہ یہ بندہ آپ کو مارنے لگا ہے، آپ نیچے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نیچے ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام جس وقت غار ثور میں آئے ہیں تو دشمن نے کہا، آپ اندر آ جائیے ورنہ آپ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور نے آواز دی، جبل احد جس وقت آپ کھڑے ہیں، آواز دینے لگا، یا رسول اللہ میں سمٹ رہا ہوں، آپ میرے اندر چھپ جائیے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں ٹوٹ کر آپ کے لیے کمرہ بن جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبه، یہ پتھر ہم سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل احد نصیب ہوگا، جبل احد نصیب ہوگا۔ آج ساری امت کے مرکز، سارے نبیوں کے مرکز، ایک سجدہ ہے جس پر کائنات کا فیصلہ ہے، ایک سجدہ ہے جس پہ کائنات کا فیصلہ ہے، اور سجدہ اس نبی کا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور سجدہ اس نبی کا ہے جو معراج کو چھو کر آیا، جنت میں قدم رکھ کر آیا، حوروں کو دیکھ کر آیا، بلال کے قدموں کی آہٹ سن کر آیا، عمر بن خطاب کے محل کو دیکھ کر آیا، حارثہ بن نعمان کی تلاوت کو سن کر آیا، جنت کی نہروں کو دیکھ کر آیا، اور اس کے پتوں کو دیکھ کر آیا، اور اس کی خوشبو اور لذت کو دیکھ کر آیا۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں، خوش قسمت ہو تم کہ نبی تمہارا جنت سے ہو کر بھی تم جیسے اور میرے جیسے انسانوں کے لیے واپس آیا۔ کچھ امید لگا کر، کچھ لگن لگا کر، ورنہ آج اگر کوئی یہاں سے امریکہ چلا جاتا ہے تو وہ ہمیں سلام کرنا ہی چھوڑ جاتا ہے، کوئی باہر کے ملک چلا جاتا ہے وہ ہمارے گھروں میں آنا ہی چھوڑ جاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں بھائی تم کہاں کے ہو گئے، بس مصروف ہو گیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں، ہمارے نبی سے بڑا کوئی نہیں۔ معراج کسی نبی کو نہیں ہوئی، جبرائیل بھی بڑے نہیں ہو سکے، وہ سدرت المنتہا سے پہلے ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ گئے ہیں، آج تک اتنے پردوں کی صفات کو کوئی فرشتہ بھی بیان نہیں کر سکا، نہ قرآن حدیث اس جگہ کو بیان کر سکتی ہے۔ لا متناہی وہ جگہ ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، وہ کیا نظام تھا، وہ کیا نظارہ تھا، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی سمجھا سکتا ہے، نہ کوئی قلم دان اس پہ قلم اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں جبرائیل جہاں پہ رک گئے وہاں سے آگے کے حالات کو لکھتا ہوں، یہ بھی کفر بن جائے گا، اس لیے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، اور وحی کا فرشتہ بھی وہاں پہ رک گیا ہے جس پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، وہ بھی وہاں سے آگے نہیں گیا۔ میرے محترم بھائیو، یہ میرے نبی علیہ السلام کا مقام رفعت اور بلندی، سجدہ ہو گیا، سجدہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، وسجد وقترب، سجدہ کرو، قرب اختیار کرو۔ ایک میچ جب ہوتا ہے تو ہماری ساری عوام اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتی ہے اور اخباروں میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ سردہ ریز ہو گئے. ایک کرکٹ میچ کو کھیلنے اور اس کو جیتنے کے لیے لوگ سردہ ریز ہو گئے. ہزاروں عورتیں غم زدہ، ہزاروں عورتیں خوش ہو گئی. کئی لوگوں نے مسلے بچھا لیے، حرمین میں دعائیں شروع ہو گئی، فلاں فلاں چیزیں ہو گئی. ایک کھیل کے لیے اتنی بڑی محنت یہ امت کر سکتی ہے، اس نبی کو یہ سجدہ نصیب ہو جائے، آج اس کے لیے یہ امت محنت کیوں نہیں کر سکتی؟ نبی نے فرمایا میں امت کو تین جگہ سے پہچانوں گا، تین جگہ، تین جگہ. ایک اس کی پیشانی پہ چمک، ایک اس کی پیشانی پہ چمک، یہ اس کو نصیب ہوگی جو اپنے سر کا مسا کرتا ہے، اور ایک اس کی ایڑیوں کی چمک، یہ اس کو نصیب ہوگی جو اپنے وضو کو صحیح کرتا ہے اور اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھتا ہے. یاد رکھیں یہ کوئی علماء اور مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، براہ راست اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ما اسفل من القابین من الازار فہو فی النار. اللہ کی قسم جس کی شلوار نیچے لٹک گئی وہ جہنم میں. یہ فتویٰ تو نہیں ہے، نبی کی حدیث ہے، یہ کسی دارالافتاء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری مسجد سے فتویٰ نہیں جا رہا. ما اسفل من القابین من الازار فہو فی النار، جس کا ازار نیچے ہو گیا وہ جہنم کے اندر جائے گا. لا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا. لا ينظر الیہم یوم القیامہ، خدا اس کو دیکھا گا نہیں. ولا یزکیہم، اللہ اس کو دنیا میں پاک بھی نہیں کرے گا. اتنی بڑی عملی کیفیت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ابو بکر صدیق نے آ کر جب کہا یا رسول اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا دامن تو ٹکتا ہی نہیں، میں کیا جہنم میں چلا جاؤں گا؟ اللہ کی طرف سے جبرائیل نے آ کر کہا ابو بکر کو یہ بشارت عطا کر دو کہ اللہ نے اس کی جنت تو واجب کر دی ہے، اگر اس کا دامن لٹک بھی جائے تو اللہ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس میں تکبر آ ہی نہیں سکتا. وہ ٹاٹ کا لباس پہنتا ہے، تو اللہ نے جبرائیل کو کہا جاؤ سارے فرشتوں کو حکم دے دو آج وہ زمین پر ٹاٹ کا لباس پہن کر جائیں گے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، آج فرشتے اس کی مشابہت اختیار کریں گے تو فرشتوں پہ بھی رحم ہوگا. سادہ لباس، اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، کیا کمی تھی. عبد الرحمن بن عوف جیسا انسان جس نے 10 کروڑ روپیہ اپنی وراثت میں چھوڑا درہم کی صورت میں، اور جو اس کے درخت تھے اور جو پہاڑ تھے اور جو گھر تھے، جب ان کی پارٹیشن کی گئی تو آروں سے چیر کر جب ان کی اولاد کو تقسیم کیا گیا تو ہاتھوں کو اتنا اتنا کام کرنا پڑا کہ ہاتھ بھی لوگوں کے شیل ہو گئے تھے، پھر بھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی. لیکن میرے نبی نے فرمایا اتنے مال والا عبد الرحمن بن عوف جب صحابی بن گیا، اس نے حلال کو حلال کیا، حرام کو حرام کیا، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنت میں بچوں کی طرح گسیٹی مار کے جا رہا ہے اور اللہ کے جنت کے ساتھ اس کے فرش پہ کھیل رہا ہے. یہ صحابی کی برکات ہیں اور حضور کی نظر کی برکات ہے. نظر رحمت تو یہ ہوتی ہے نا، آج کل آپ مجھ سے کہیں جی مجھ پہ نظر شفقت کریں، میں تو خود بدبخت انسان، گندا انسان ہوں، میرے اندر وہ صفات نہیں ہے، تو میں آپ پہ کیا نظر رحمت کر سکتا ہوں یا شفقت کر سکتا ہوں؟ نظر شفقت رسول اللہ کی ہے، صحابہ پر ہے. صحابہ کو رسول اللہ کا فیض نصیب ہوا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ رضو عنہ اور صحابہ بھی راضی ہو. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، حشر کا میدان ہے، امتیں ساری، نبی سارے، کائنات ساری نبی کے سجدے کو دیکھ رہی ہے کہ ابھی فیصلہ ہوگا، ابھی فیصلہ ہوگا، ابھی فیصلہ ہوگا. اور مقام سجدہ سب سے زیادہ قریب ہے، اور یہ وہ نبی ہے کہ آخرت میں اور کسی کو عبادت کا حکم نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی کہے نا کہ میں حشر میں جا کے سجدہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا، مانگ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے میں حشر کے میدان میں اذان پڑھ کے یہ کہہ دوں گا کہ اذان حدیث میں آتا ہے جو اذان پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے، تو آج کھل لیں. اگر حشر کے میدان میں آپ کہیں کہ یہاں میں اپنی داڑھی رکھتا ہوں تاکہ نبی کی سنت پوری ہو جائے اور میں نبی کا استقبال کروں، تو منظور ہوگی. اگر آپ نے حشر کے میدان میں اٹھ کر کہا کہ میں امامہ پہن لوں، تو آپ کی منظوری ہوگی. اگر آپ نے حشر کے میدان میں کہا کہ میں اب سود چھوڑتا ہوں، تو منظوری ہوگی. اگر کوئی نبی بھی حشر کے میدان میں یہ بات کہے کہ میں ایک چیز اور کر لیتا ہوں تاکہ مجھے اور درجہ ملے، تو منظوری ہوگی. نہیں ہو سکتی، نہ کوئی نبی وہاں پہ کام کر کے درجہ بڑھا سکتا ہے نہ کوئی صحابی وہاں پہ کام کر کے درجہ بڑھا سکتا ہے، مگر ہمارے نبی جن کے پاس ایک عبادت کا اختیار اللہ کی طرف سے دے دیا گیا، یا رسول اللہ اگر آپ اب بھی سجدہ کریں گے تو خدا اس سجدے پر بھی آپ کو بہت کچھ دے گا، یہ ہمارے نبی کی رفعت شان ہے، کوئی اور نبی سجدہ نہیں کر سکے گا، کوئی اور نبی مانگ نہیں سکے گا، کوئی اور نبی گفتگو نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ گفتگو کرے گا جس کو رب کہے گا گفتگو کر، تو اللہ کے حبیب سجدے میں ہیں، تو مطلب کیا ہوا نبی کی عبادت باقی ہے جاری ہے، اور اب سوال کہ نبی اتنے پیارے تھے تو ان کی وفات کیوں ہوئی، یہ ایک وہ سوال ہے جو میرے سمیت آپ کے ذہنوں میں ہے، یہ کس طرح برداشت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دنیا سے ہٹ جائے، آپ پردے میں چلے جائیں، آپ غائب ہو جائیں، آپ کے صحابہ آپ کی امت آپ کو بعد میں دیکھ نہ پائے، یہ کس طرح ہو گیا؟ حدیث میں آتا ہے سجدے کی طاقت اس ذات کے لیے ہے جس کو حیات دائمی نصیب ہو جائے، اسے آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اور جس کو حیات دائمی نصیب نہ ہو اس کو سجدہ نہیں کر سکتے، اگر نبی کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھتے تو لوگ ان کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا شروع کر دیتے، اور یہ کہتے کہ اللہ بھی زندہ ہیں تو نبی بھی زندہ ہیں، لہذا ہم ان کو بھی سجدہ کرتے ہیں ان کو بھی سجدہ، شرک پیدا ہو جاتا، اس لیے رسول اللہ کو دنیا سے تو پردہ ہٹایا مگر آپ کو اپنی قبر مبارک میں پھر بھی زندہ رکھا، اور آج جو بھی جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر اس پہ ہوگا، یہ بات یاد رکھ، صحابہ آتے تھے حضور کے سامنے تو صحابی بنتے تھے، امتی جائے حضور صرف ایک دیوار کے پیچھے ہیں، وہ گفتگو کر کر آئے اور وہ کہے میرے اوپر اثر نہیں ہوا، وہ دس عمرے کر کر آئے وہ کہے میرے اوپر اثر نہیں ہوا، تو سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض، راضی نہیں راضی ہیں، آج سجدے کی طاقت کسے نصیب ہوئی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس سے آگے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چاہیے تو تھا کہ سجدے میں میرے نبی کو عطا کر دیا جاتا، چاہیے تو تھا کہ سجدے میں اللہ کے رسول سے کہہ دیا جاتا کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے، نہیں سجدے میں نہیں کہا گیا، سجدہ ہو رہا ہے عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کے نام سے جھکے ہوئے ہیں، اور دنیا کو بتایا کہ ساری دنیا میں سب سے بڑی قیمتی پیشانی آج اللہ کے سامنے جھکی ہے، اور وہ سب سے عاجز بن کر اللہ کا بندہ بن گیا، آج اس کا رب اس کو بتائے گا کہ بندگی کا انعام کتنا بڑا ہوتا ہے، بندگی کا انعام کتنا بڑا ہوتا ہے، پیشانی سب سے بڑی ہمارے نبی کی ہے، خوبصورت نبی کی پیشانی، اونچی نبی کی پیشانی ہے، سب سے قبول نبی کی پیشانی ہے، مگر وہ پیشانی آج جھک گئی کہ نہیں جھکی، اور اللہ کے سامنے جھکی، آج اللہ بادشاہ ہے، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، ہر وقت اللہ بادشاہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن ایک عجیب عمدہ بات علماء نے لکھ دی کہ چاہیے تو تھا کہ سجدے میں حضور کو دے دیا جاتا سب کچھ کہ جائیے آپ لے جائیے آپ کو اللہ یہ دے رہا ہے، نہیں سجدے میں کچھ بھی نہیں دیا گیا، بلکہ کیا فرمایا گیا، ارفع رأسک، سر کو اٹھائیے، سر کو اٹھائیے، علماء نے لکھ دیا کہ اللہ یہاں پہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت دوبارہ کرنا چاہتے تھے، ارفع رأسک، سر اٹھائیے، سجدہ اعلی مقام تھا، سجدہ عبادت تھی، سجدہ قرب تھا، سجدہ رسول اللہ کا پوری دنیا میں سب سے قیمتی تھا، سب کچھ دیا جاتا میرے نبی کے سجدے کے اندر عطا کر دیا جاتا، مگر اللہ نے سجدے میں آخرت میں حضور کو کچھ نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، اور سر اٹھانے کا مقصد کیا تھا، کہ اللہ کے نبی کا چہرہ اللہ کے سامنے آیا اور ساری دنیا کو حضور کا چہرہ دکھا دیا گیا، اور امتوں کو بھی حضور کا چہرہ دکھا دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا جب تک آپ اپنا چہرہ نہیں اٹھائیں گے اللہ رب العزت اس وقت تک آپ سے رحمت نہیں فرمائے گا، آپ کے چہرے کا اتنا حسن، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، یہ بیت المقدس ہے جہاں اللہ کے نبی کو کہا گیا اب آپ نے یہاں نماز پڑھنی ہے اور یہ قبلہ آپ کا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیت اللہ کی محبت زیادہ تھی، تو آپ کبھی اپنی نگاہیں ادھر کرتے، کبھی ادھر کرتے، کبھی خیال ادھر کرتے، کبھی ادھر کرتے. قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم تو آپ کے چہرے کا الٹنا پلٹنا نماز کے اندر دیکھ رہے تھے. یہ ہے ہمارے نبی کی خواہشات. الذی یراک حین تقوم، یہ قرآن کی آیت وہ شان بیان کرتی ہے جو دنیا ساری کہے. الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ تو وہ ہے جو تجھے دیکھتا ہے جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی صفحے بناتا ہے. کیا دیکھ نہیں رہے ہوتے 24 گھنٹے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، مگر عجیب الفاظ الذی یراک حین تقوم، اللہ تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، جب تو کھڑا کرتا ہے نماز کے لیے. وتقلبک فی الساجدین، اور تیری فضیلت یہ ہے کہ تیرا سارا خاندان پیچھے سے جو آیا ہے وہ بھی ساجدین تھے، اور ان میں بھی سجدہ کرنے والے لوگ موجود تھے. آج یہ بتایا گیا کہ جب تک رسول اللہ کا چہرہ مکھڑا نہیں دکھایا جائے گا اس وقت تک رحم نہیں ہوگا. اب جب اللہ کے نبی کا چہرہ اللہ کے سامنے آیا، امت کے سامنے آیا، نبیوں کے سامنے آیا، چمکتا ہوا دھمکتا ہوا، 14ویں رات کے چاند سے اعلیٰ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین، دنیا کے اندر اتنا حسن کہ ساری دنیا اس کے حسن کی محتاج بن گئی، اس چہرے کو جب اللہ دیکھیں گے، رحمت للعالمین کا چہرہ رب العالمین کے سامنے، رب العالمین رحمت للعالمین کے سامنے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ادھر سے رحمت عام، ادھر سے ربویت عام، ادھر سے سوال عام، ادھر سے جواب عام. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، سل تعطا، اب تو جو مانگے گا وہ تجھے عطا کر دیا جائے گا. پر عطا کیا ہو گیا؟ یا اللہ بس تو میری امت کو میرے ساتھ بھیج. ایک پھیرا چھوڑ کر آئے تو دیکھیں گے کچھ اور رو رہے ہیں، پھر کہیں گے یا اللہ یہ کچھ رہ گئی ہے مجھے اور دے دے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی سمیٹ لو جتنا لینا ہے، ایک آیا لیا، دوسرا آیا لیا. اللہ کے نبی آئیں گے، سارے نبی اندر، ساری امتیں، سب کچھ اندر، باقی امتیں جو جہنمی ہیں، یہ جو عذاب والے ہیں، وہ رو رہے ہوں گے. تیسری دفعہ اللہ کے نبی آئیں گے تو سارے ان کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے، ایک فریادی کی نگاہ ہوگی. اللہ کے حبیب بلائیں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ اور، فرمائیں گے جو مانگتا ہے لے جا. پھر چوتھا چکر اس میں امتیں سمیٹ کر لے جائیں گے، پھر پانچواں چکر امت سمیٹ کر نبی کے ساتھ جائے گی، پھر چھٹا چکر اس میں امت سمیٹ کے جائے گی، پھر ساتویں دفعہ اللہ کے نبی آئیں گے تو ایک انسان رہ جائے گا جس میں ایک رتی برابر ایمان ہوگی. اللہ کے حبیب اس کو آگے بھیجیں گے، خود اس کے پیچھے جائیں گے، اور پھر پیچھے دیکھیں گے کہ کچھ بچا تو نہیں. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی فکر ہے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ ہمارے نبی کی وفات ہے جو 13 دن کی بیماری کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق جس وقت نماز پڑھاتے ہیں، خدا کی قسم رسول اللہ جس وقت دنیا سے گئے ہیں، مدینہ کی گلی گلی سسکیوں سے بھر گئی تھی. آپ کے جانور گدے گر کر مر گئے تھے، آپ کی خچریں گر کر مر گئی تھی، آپ کی اونٹنیوں نے اپنے آپ کو بھوک کے اندر نڈھیال کر کر موت دے دی. یہ ساری دنیا کو بتایا کہ ہمارے نبی کی وفات بھی تو ایک ہے، وفات رسول. مگر قرآن کہتا ہے یہ بھی رحمت ہے، وفات بھی رحمت. اب لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، وفات بھی رحمت. وفات اس لیے رحمت کہ وفات کے بعد ہمارے نبی اپنے رب کا 24 گھنٹے دیدار کر رہے ہیں بغیر پردے کے. اب یہ انعام ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے. اور ہمارے نبی اگر آج زندہ ہوتے تو یہ عوان مارکیٹ اور اس کے دائیں بائیں ہم جتنے دکاندار ہیں، ہم جتنے لوگ ہیں، تو ہماری جو اپنی نظام ہے، ہم جو حرکت کرتے ہیں، کھوٹ والی، جھوٹ والی، یہ سود والی، ان گلیوں سے اللہ کے نبی گزرتے تو کیا ہمارے لیے اللہ عذاب نہ ہوتا؟ شکر کرو اللہ کے رسول آج جنت کے سب سے بڑے درجہ میں ہیں. اگر ہمارے پاس ہوتے تو ہم گستاخیاں کرتے رہتے، نبی کو تکلیف ہوتی رہتی، ہم گالیاں نکالتے، نبی کو تکلیف ہوتی، ہم سود پہ آتے، نبی کو تکلیف ہوتی، ہم کھوٹ کرتے، نبی کو تکلیف ہوتی، ہم قتل کرتے، نبی کو تکلیف ہوتی، ماؤں کو تماچے مارتے، باپ کو تھپڑ مارتے، بہنوں کو زدکوب کرتے، عورتوں کے تمام کے تمام بے حیائیوں میں مبتلا کرتے، میڈیا کے چینلز عام کرتے، ہندوؤں یہودیوں سے دوستی کرتے. نبی اس وقت کتنے درد دل والے بن جاتے اور اللہ ان کو کیسے برداشت کرتے کہ اللہ کے رسول کو اس اتنی تکلیفیں دی. 4 ارب مسلمان اگر آج نبی کو تکلیف دیتا تو کیا حالت ہوتی؟ لیکن الحمدللہ اللہ کے رسول کا آنا بھی ہمارے لیے رحمت بن گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہمارے لیے اس طرح رحمت بن گیا کہ ہمیں یہ پتہ ہے آج بھی ہمارا والد حضرت محمد علیہ السلام کی صورت میں ہے اور آج بھی وہ جنت کے درجات میں بلند ہے اور حشر میں بھی وہ اللہ کا نبی آئے گا اور ہم میں سے جو کلمے والا ہے اس کا سہارا رسول اللہ کی ذات بن جائے گی اور یہ ہمارے لیے ہے باقی کسی امت کو اپنے نبی کا کوئی سہارا نہیں ہے صرف سہارا ہے تو رسول اللہ کی ذات کا سہارا ہے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے